بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حیات المسلمین جو تالیف ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی اور اس رسالے کے بارے میں حکیم الامت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی تصنیف کے بعد مجھ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے بہت ہی اہم اہم ایمان کے شعبوں سے متعلق اس میں تذکرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں پورا پورا عمل کرنے والا بنائے۔ آج جو روح پڑھ رہے ہیں، روح بس تو چہارم یعنی چوبیسویں روح، اس کا عنوان ہے مشورہ، اتفاق، صفائی معاملہ و حسن معاشرت۔ بندہ عرض کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج ان چیزوں کی زبردست کمی ہے، کمی کیا بلکہ دیکھنے بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ مشورے کے قابل کاموں میں دیانتدار خیر خواہوں سے مشورہ لینا، اور آپس میں محبت اور ہمدردی اور اتفاق رکھنا، اور معاملات یعنی لین دین وغیرہ میں اور معاشرت یعنی میل جول میں اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کو ظاہری تکلیف یا باطنی تنگی یا پریشانی یا گرانی نہ ہو، اس کا نام حسن معاشرت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خیر خواہوں سے مشورہ لینا اور آپس میں محبت اور ہمدردی اور اتفاق رکھنا اور معاملات یعنی لین دین وغیرہ میں اور معاشرت یعنی میل جول میں اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کو ظاہری تکلیف یا باطنی تنگی یا پریشانی یا گرانی نہ ہو، اس کا نام حسن معاشرت ہے۔ یہ تین چیزیں ہوئیں، مشورہ، آپس میں اتفاق، صفائی معاملہ اور حسن معاشرت، اور یہ تینوں چیزیں مستقل طور پر بھی مقصود ہیں، یعنی ان کا الگ الگ حکم بھی ہے، جیسا آگے آنے والی آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوگا، اور ایک کا دوسرے سے خاص تعلق ہوگا۔ یہ یہاں نہ بیٹھو بھائی، میرا خیال رکھا کریں، میں بار بار ٹوکتا ہوں، خود کیوں نہیں اٹھاتے اس کو۔ مثلاً مشورے پر اسی وقت بھروسہ ہو سکتا ہے، ہاں، آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوگا، اور ایک دوسرے سے خاص تعلق بھی ہے۔ ان تمام باتوں کا، مشورہ، اتفاق، صفائی معاملہ اور حسن معاشرت، تینوں چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے۔ مثلاً مشورے پر اسی وقت بھروسہ ہو سکتا ہے جب مشورے والوں میں باہم محبت اور اتفاق ہو، اور محبت اور اتفاق اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب ایک کو دوسرے سے کوئی نقصان یا تکلیف یا ظاہری یا باطنی نہ پہنچے۔ اسی طرح دوسری طرف سے لو کہ کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانے کا خیال پورے طور سے تبھی ہو سکتا ہے جب اس سے محبت اور ہمدردی ہو، اور اتفاق اور محبت کو پوری ترقی اس سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے مشورے میں شریک رکھے۔ اس خاص تعلق کی وجہ سے ان تینوں چیزوں کو مثل ایک ہی چیز قرار دے کر سب کا ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ترتیب سے ایک ایک کا بیان کرتے ہیں۔ مشورہ، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ اس سے کاموں میں غلطی کم ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطمینان کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مشورے میں جلد بازی کا انسداد ہے، اور یہ انہی امور میں ہے جن میں دیر کی گنجائش ہے، اور دین کا بھی فائدہ ہے کہ شریعت میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے پیغمبر، ان سے خاص یعنی ان صحابہ سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب اپنی رائے پختہ کر لیں، خواہ وہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف، سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اسی کام کو کر ڈالا کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ خاص باتوں سے مراد وہ امور ہیں جن میں وحی نازل نہ ہوئی ہو اور محتم بشان بھی ہوں، یعنی معمولی نہ ہو، کیونکہ وحی کے بعد اس کی گنجائش نہیں، اور معمولی کاموں میں مشورہ منقول نہیں، جیسے دعوت، کھانا وغیرہ۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، یعنی ثواب اور برکت نہیں ہوتی۔ ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیر خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل اور انتظام کے لیے تدبیریں اور مشورہ کرتے ہیں، ان کی سرگوشیوں میں البتہ خیر یعنی ثواب اور برکت ہے۔ مشورے پر مومنین کی مدح فرمانا مشورے کی مدح کی صاف دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بدر میں جانے کے متعلق صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی مقدمے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک یعنی قرآن پاک میں حکم نہ ملتا تو بڑے لوگوں کو، قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملتا تو بڑے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے، جب ان کی رائے متفق ہو جاتی تو ان کے موافق فیصلہ فرماتے۔ یعنی رائے کا متفق ہونا عمل کی شرط نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل مشورہ علماء تھے، خواہ بڑی عمر کے ہوں یا جوان ہوں۔ اخیر کی تین احادیث سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مشورہ لینے کا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ لینا چاہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ اب مشورے کے کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مارکے کا ارادہ فرماتے تو اکثر کسی دوسرے واقعے کا پردہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مشورے کا ظاہر کرنا مضر ہو، نقصان دہ ہو، اس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یعنی کسی مجلس میں کسی معاملے کے متعلق کچھ باتیں ہوں ان کو باہر ذکر نہ کرنا چاہیے۔ اس میں مشورے کی مجلس بھی آ گئی، مگر تین مجلسیں۔ ان تین مجلسوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی جان یا مال یا آبرو لینے کا مشورہ یا تذکرہ ہو اس کو چھپانا جائز نہیں، اور جب خاص آدمی کے نقصان کے شبہ میں ظاہر کرنا گناہ ہے تو جس کے ظاہر کرنے میں عام مسلمانوں کا نقصان ہو تو اس کا ظاہر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت حاطب بن ابی بلتاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدنیتی سے نہیں بلکہ غلط فہمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہی راز کفار مکہ کو پہنچا دیا تھا، اس پر سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی۔ بلکہ جس معاملے کا بھی تعلق عام مسلمانوں سے ہو، اگرچہ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم نہ ہوتا ہو، تب بھی بجز ان لوگوں کے جو عقل اور شرع کے موافق اس معاملے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، عام لوگوں پر اس کا اظہار نہ چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے نقصان کی طرف اس شخص کی نگاہ نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف، تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں۔ اس میں ایسے اخبار اور ایسے جلسے بھی آ گئے، حالانکہ کبھی وہ غلط ہوتی ہے، کبھی اس کا مشہور کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے، اور اگر بجائے خود مشہور کرنے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں، یعنی اکابر صحابہ، ان کی رائے کے اوپر حوالہ رکھتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے، تو اس کو وہ حضرات پہچان لیتے جو ان میں تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اور اس آیت سے اکثر اخباروں کا خلاف حدود ہونا معلوم ہو گیا، البتہ جو اخبار حدود کے اندر ہو اس کا مفید ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، اخبار تو اور پرانی چیز ہو گئی، اب تو یہ موبائل سے سیکنڈوں کے اندر ساری دنیا میں خبر وائرل ہو جاتی ہے، اور اس میں کتنی خبروں کے اندر تضاد ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی خبریں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے حالات کی تلاش رکھتے تھے اور خاص لوگوں سے پوچھتے رہتے کہ عام لوگوں میں کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ اتفاق، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ احسان کے موقع پر ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ اتفاق بڑی نعمت ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اور آپس میں نزاع مت کرو، ورنہ باہمی نا اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے، کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی، ایک دوسرے پر وثوق نہ ہوگا، اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مراد اس سے بدروبی ہے، یعنی روب نہیں رہے گا، کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے کہ روب جاتا رہے گا۔ اس میں نا اتفاقی کی برائی اور اصل چیز اللہ اور رسول کی اطاعت یعنی دین کا ہونا مذکور ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعض آثار کے اعتبار سے روزہ اور صدقہ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے۔ درجے کے اعتبار سے روزہ اور صدقہ اور زکات اور نماز کے درجے سے بھی افضل یہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا، اور آپس کا بگاڑ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے، اور جن باتوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے یا اتفاق قائم رہتا ہے، یعنی آپس کے حقوق کا خیال رکھنا، اور جن سے نا اتفاقی ہوتی ہے یعنی آپس کے حقوق میں کوتاہی کرنا، ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ صفائی معاملہ اور حسن معاشرت، جن لوگوں کو دین کا تھوڑا سا بھی خیال ہے وہ پہلی بات کا یعنی صفائی معاملہ کا تو کچھ خیال کرتے بھی ہیں اور اس کو دین کی بات سمجھتے ہیں، اور مسائل نہ جاننے سے کچھ کوتاہی ہو جاوے تو اور بات ہے۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ میرا رسالہ صفائی معاملات اور پانچواں حصہ بہشتی زیور کا دیکھ لیں یا سن لیں، یا جو معاملہ پیش آیا کرے اس کا حکم کسی عالم سے پوچھ لیا کرے، اور اگر خود کوئی خیال نہیں کرتا تو دوسرا شخص جس کا حق ہے وہ تقاضا کر کے اس کے کان کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس جگہ اس کے لکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن دوسری چیز یعنی حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض دنیا کا ایک انتظام ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے متعلق کچھ آیات اور احادیث لکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والوں، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا جن میں کسی دوسرے کے ہونے کا احتمال ہی نہیں، جیسے اپنا خاص کمرہ، دوسرے کے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں، خواہ مرد خواہ عورتیں، خواہ محرم خواہ غیر محرم، داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ آگے ارشاد فرمایا، اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، اور یہی لوٹ آنے کا بخاری مسلم کی حدیث میں حکم ہے کہ جب تین بار پوچھنے پر اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ، اجازت نہ ملے تو لوٹ آئے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو پھر فوراً ہی لوٹ جائے۔ یہ مسئلہ اجازت چاہنے کا زنانہ اور مردانہ سب گھروں کے لیے ہے، اور اس میں تین حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ گھر والے کے کسی ناجائز موقع پر نظر نہ اٹھ جائے، دوسرا یہ کہ کسی ایسی حالت کی خبر نہ ہو جائے جس کی خبر ہونا اس کو ناگوار ہے، تیسرے یہ کہ بعض اوقات دل پر گرانی ہوتی ہے، خواہ آرام میں خلل پڑنے سے، خواہ کسی کام میں حرج ہونے سے، خواہ ملنے ہی کو جی نہیں چاہتا. ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاوے کہ مجلس میں جگہ کھول دو، یعنی صدر مجلس یا محتمم ایسا اعلان کرے کہ مجلس میں کشادگی کر دو جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جائے، تو تم جگہ کھول دیا کرو، یعنی آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا. اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جاوے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، خواہ خلوت کی ضرورت سے اٹھا لے یا خواہ دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے اٹھا لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں اول بستر پر لیٹ گئے، پھر اتنا ہی توقف فرمایا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی، سو اپنا چادر آہستہ سے لیا اور نعل مبارک آہستہ سے پہنے اور دروازہ آہستہ سے کھولا اور بقیع میں تشریف لے گئے، اور واپسی پر اس کی وجہ میں یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ تم سو گئیں اور میں نے تمہارا جگانا پسند نہیں کیا اور مجھ کو اندیشہ ہوا کہ تم جاگ کر اکیلی گھبراؤ گی. حدیث میں صاف مذکور ہے کہ آپ نے سب کام اس لیے آہستہ کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ ہو، خواہ جاگنے کی بھی خواہ صرف گھبرانے کی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ ہم تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آج ہی کے ہیں ہم مقیم تھے، بعد عشاء آ کر لیٹ رہتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے، تو چونکہ مہمانوں کے سونے جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا اس لیے سلام تو فرماتے کہ شاید جاگتے ہوں، مگر ایسا آہستہ فرماتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے. حسن معاشرت کا مضمون اس جگہ مختصر لکھ دیا، اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے رسالہ آداب المعاشرت اور دسواں حصہ بہشتی زیور کا شروع سے ہنر اور پیشوں کے بیان تک ضرور دیکھ لیں یا سن لیں. یہ سب حدیث مشکات شریف سے لی گئی ہیں. الحمدللہ یہ رسالہ یہاں پڑھ کر سنایا جا چکا ہے ایک سے زائد دفعہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جس گھر میں یہ رسالہ نہ ہو گئی اس گھر میں یہ رسالہ ضرور ہونا چاہیے، آداب المعاشرت، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اس مضمون کی بڑی کوتاہی ہے اور اسی کی وجہ سے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے، آداب المعاشرت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں اور پٹ بھی رہے ہیں اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، اور انہی اصولوں کو کفار نے اپنا لیا اور دنیا بھر میں ان کی عزت کی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ان پر پورے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الاخرۃ جعل اللہ غناه فی قلبه وجمع له شمله واتته الدنیا وهي غارمه ومن کانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیه وشتت علیہ امره ولا یاتیہ منها الا ما کتب لہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو غنا قلبی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے، دنیا اس کے پاس آتی ہے اور دنیا کو دلیل خوار سمجھتا ہے، اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی فقر و افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے، اور دنیا اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا لے گا, حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو جمعیت قلب اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں. اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے اور رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے. محض لالچ کرنے سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتوں کا بیان ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہ پھیرتا, اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے, اور جب تک وہ فائض نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے, استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. نشرتی فی ذکر النبی الحدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعات کا بیان چل رہا ہے. واقعہ نمبر 18 ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا, سو اس کے بیر اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام حیدر کے مٹکے, اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے, اور وہاں چار نہریں ہیں, دو اندر کو جا رہی ہیں اور دو باہر کو آ رہی ہیں. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اندر کو جاتی ہیں یہ جنت میں دو نہریں ہیں, اور باہر جو آ رہی ہیں یہ نیل اور فرات ہے. پھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا لایا گیا. میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت یعنی دین ہے جس پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل.